الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير المؤمنين. گفتگو ہماری سعادت کے حوالے سے چل رہی تھی اور بیان یہ کیا جا رہا تھا کہ سعادت کی حقیقت کیا ہے، اور مصنف یہاں بیان کر رہے ہیں کہ سعادت کی حقیقت یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو پروردگار عالم سے اس طرح سے مربوط کر دے کہ وہ اللہ والا بن جائے، ربانی بن جائے، اس منزلت پہ پہنچ جائے کہ جہاں پہ اس کا ہر عمل اور اس کا ہر کام جو ہے فقط اور فقط خدا کی رضا کے حصول کے لیے ہو، یعنی کسی بھی فعل کو انجام دینے میں خدا کی رضا سے ہٹ کر اس کا کوئی مقصد اور کوئی غایت جو ہے وہ نہ ہو. تو اس کے حوالے سے جو عبادت میں مصنف نے بیان کیا ہے اس کو پہلے دیکھ لیتے ہیں، اس کے بعد ایک دوسرا عنوان شروع ہوگا کہ جس کا خلاصہ وہ شروع کرتے ہوئے جو ہے بیان کریں گے. صفحہ نمبر 49 پہ ہماری گفتگو ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سرر حکما بے ان غایت المراتب للسعادت ان یشتبہ ہر انسان فی صفاتہ بالمبتدا، کہ علماء نے بالکل واضح کر دیا ہے کہ سعادت کی انتہا کیا ہے. کہ سعادت کی انتہا یہ ہے، سعادت کے مراتب میں سب سے افضل و اعلیٰ مرتبہ یہ ہے کہ انسان جو ہے اپنی صفات کے اندر مبدا سے متصل ہو جائے. کس طرح سے متصل ہو جائے؟ مبدا سے، مبدا ذات پروردگار عالم سے، کہ اس طرح سے متصل ہو جائے کہ بے عین یس دورا انہ الجمیل لکون جمیلان، کہ اس سے کوئی اچھا کام صادر ہو تو وہ اس وجہ سے صادر ہو کہ وہ کام اچھا ہے، کوئی اور مقصد نہ ہو، کوئی اور غایت نہ ہو، بلکہ اچھے کام کو وہ کرے اس وجہ سے کہ وہ کام اچھا ہے. زیادہ غرض ان آخر من جلب منفیت اور دفع مضرت، نہ کہ کسی اور مقصد کی خاطر کہ یہ کام کروں گا تو فلاں فائدہ حاصل ہوگا، یا یہ کام نہیں کروں گا تو فلاں نقصان ہوگا، تو اس نقصان سے بچنے کی خاطر کوئی کام کرے، بلکہ نہیں، کام وہ کر رہا ہے اس لیے کہ وہ کام اچھا ہے، اس سے قطع نظر کہ اس سے کوئی فائدہ حاصل ہوگا یا کوئی نقصان جو ہے وہ رف ہوگا، کہ کسی مومن کا احترام کر رہا ہے تو اس لیے کر رہا ہے کہ مومن کا احترام کرنا اچھی بات ہے، نہ اس وجہ سے کہ اس کا احترام کروں گا تو اس سے فنا فائدہ حاصل ہوگا، اور نہ اس وجہ سے کہ اس کا احترام نہیں کروں گا تو وہ ناراض ہو جائے گا تو فنا نقصان ہو جائے گا، بلکہ ہر کام میں اس کی نگاہ اس بات کی طرف ہو کہ وہ کام اچھا ہے اس لیے میں یہ کام کر رہا ہوں. وَإِنَّمَا يَتَحَقَّقُ ذَلِكَ إِذَا صَارَتْ حَقِيقَتُهُ الْمُعَبَّرُ عَنْهَا بِالْعَقْلِ الٰہی وَنَفْسِ النَّاطِقَةِ خَيْرًا مَحْضًا. وہ یہ والی کیفیت انسان میں پیدا کب ہوتی ہے کہ جب انسان، کہ جس کو نفس ناطقہ سے تعبیر کیا گیا ہے، جس کو عقل الٰہی کہا گیا ہے، وہ انسان ایسا بن جائے کہ جہاں پہ خیر محض ہو. خیر محض، محض یعنی بالکل خالص، اس میں ذرا برابر ملاوٹ نہ ہو، کہ وہ نیکی کرے فقط نیکی کی وجہ سے، جس کے اندر کوئی اور غرض اور غایت اس کے اندر کوشش نہ ہو. کہ بے عین یتتخرا ان جمیل قبائص جسمانیت ور اقزار حیوانیت، کہ اس طرح سے کہ اس کا قلب طاہر ہو جائے تمام جسمانی خواہش سے، خبیث یعنی پست باتیں، اور اقزار حیوانیہ اور جتنی بھی حیوانیہ خرابیاں ہیں اس سے وہ پاک ہو جائے. ولا یہم حوضہ شیء من عوارض طبعیت ور خواطر نفسانیت، اور پھر اس کے آس پاس جو ہے نفسانی خواہشات کے حوالے سے اور فطری کمزوریوں کے حوالے سے کوئی بات جو ہے وہ باقی نہ رہے، بلکہ قلب مکمل طور پر پاک و طاہر ہو جائے، تب یہ والی کیفیت آ سکتی ہے کہ وہ یم تزیو میں نے انوائر الٰہیہ، کہ یہ اب جو ہے وہ پور ہو چکا ہوگا نور الٰہی سے، اور معارف حقیقیہ، اور معارف حقیقیہ سے، کہ جب قلب طاہر ہوگا تو پھر یہ انوار آئیں گے، جب یہ انوار آئے گا تو انسان سعادت حقیقی کو حاصل کر سکے گا. وَيَتَيَقَّنُ بِالْحَقَائِقِ الْحَقَّةِ الْوَاقِعِيَّةِ، اور اب اس نے یقین کر دیا ہوگا حق واقعہ کی حقائق کا، جب یہ والی کیفیت پیدا ہوگی تو پھر سعادت کی آخری منزل کو پا سکے گا. وہ یسیر و عقل محضن بحیث و یسیر و جمیع و معقولات ہی کر قضائر اولیت دے. اور ایسی صورت میں انسان عقل محض بن جائے گا, ایسی عقل محض کہ جہاں پہ اس کی تمام معقولات چیزیں یہ قضائے اولیہ جیسی ہو جائے گی. معقولات یعنی وہ چیز کے جو سوچنے سمجھنے کے بعد سمجھ میں آتی ہے, وہ گویا اس کے ایسی ہوں گے کہ جس کے لیے سمجھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. قضائے اولیہ کہ جہاں پہ اس منزل میں پہنچ کے اس مولا کائنات علیہ السلام سے منسوخ فرمان سروات پڑھ کہ پروردگار میں تیری عبادت نہ تیری جنت کی لالچ میں کرتا ہوں اور نہ ہی جہنم کے خوف سے کر رہا ہوں, بلکہ اس لیے کر رہا ہوں کہ تو ضائع کی عبادت ہے. تو یہ کردار کی جھلک جو ہے اس کے چاہنے والوں میں آ جائے کہ جہاں پہ فقط نیکی کرے نیکی کے نیکی ہونے کی وجہ سے, باقی کوئی مقصد پوشیدہ نہ ہو. اور جب یہ والی صورت عار ہوگی تو انسان کے عقل اتنی تام ہوگی کہ پھر مولا کا وہ فرمان سامنے آئے گا کہ اگر میرے سامنے سے سارے پردے ہٹا بھی دیے جائیں تو میرے یقین میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا. اسے پہلے سے یقین کی اسی منزل پہ فائز تھے کہ جہاں پہ عقل محض ایسی ہو جائے کہ اس کے قضائے معقولات بھی قضائے اولیہ سے ہو جائے کہ بر یسیر و ظہور ہوا اشد و انکشاف ہوا اتم, کہ اب جو ہیں اس مقام کے پہنچنے کے بعد اب جتنے ظہورات اس کے سامنے آتے جائیں گے وہ اس کے یقین کو اور بڑھاتے جائیں گے اور اسے یقین کو جو ہے اور تمامیت کی منزل تک دے جائیں گے. کہ وہین عزین یقون و رہو اسوت و حسنت باللہ سبحانہ کی صدور افواریں و تصیر ہو. اور پھر اس صورت میں اس کی کیفیت یہ ہو جائے گی کہ پروردگار عالم کا جو طریقہ ہے یہ اس کے اندر بھی جذبہ افروز ہونے لگے گا کہ پروردگار عالم کی جو خوبیاں ہیں جو اوصاف ہیں اس میں پروردگار عالم کے کریم ہیں, اگر مہربان ہے تو مہربانی کرتا ہے کسی غرض و غایت سے نہیں, اس کو کسی پہ مہربانی کر کے کچھ حاصل نہیں کرنا ہے, تو پھر انسان بھی جو ہے وہ ایسا بنتا جائے گا جو مہربانی کرے گا بغیر کسی غرض و غایت کے, بغیر کسی چیز کو حاصل کرنے کے. اور بتا اس کی نگاہ ذات پروردگار عالم کی طرف تو ہوگی کہ اس کا قرب حاصل کرنا ہے, اس کے علاوہ باقی کوئی دنیا مقصد نہیں ہوگا. فتکون ذات ہو غایت فیض ہی وہ فیض ہو فرض ہو بے نہیں, تو اب اس کا مقصد ہو اور ساری کوششیں یہی ہوگی کہ ذات پروردگار عالم سے قرب حاصل کرے. وانت خبیر من ہذا تصریح محض تامل, اب یہ جو مختصر گفتگو کی اگر اس میں بعض ایسی باتیں ہیں کہ جس کے اوپر مزید غور و فکر کی گنجائش ہے, مگر مصنف اس بات کو یہیں پہ سمیٹ رہے ہیں اور اس بات کو واضح کر رہے ہیں کہ کوئی یہ نہ سمجھ رہے کہ جو بعض نہ واقف لوگوں کی جانب سے نظریات پیش کیے جاتے ہیں کہ انسان جو ہے اپنے آپ کو پاک و طاہر کر لے گا تو وہ خدا کا حصہ بن جائے گا نعوذ باللہ, یا خدا سے اس انداز سے متصل ہو جائے گا, وہ جتنا بھی اچھا بن جائے ہے تو مندہ اور بندہ ہی رہے گا. یہ نہ ذہن میں جائے کہ مثلا جو ہے میں پاک و طاہر ہو کے اپنے اندر سے ساری خرابیاں دور کر کے نعوذ باللہ میں خدا کی منزل پہ یا اس کے قریب آ جاؤں گا, بندہ رہے گا بندگی کی منزل پہ. فقط یہ ہوگا کہ بندہ ہوتے ہوئے اس کے اندر جو ہے وہ کردار کے اعتبار سے پروردگار عالم سے متصل ہوگا کہ خدا رحیم ہے تو یہ بھی رحم کر رہا ہے, خدا کریم ہے تو یہ بھی کرم کر رہا ہے, خدا جواد ہے تو یہ بھی مثلا سخاوت کر رہا ہے, مگر بندہ رہے گا اپنی بندگی کے اندر ہی. تو یہ ذہن میں نہ رہے کہ ان اوصاف کو اپنانے کے بعد وہ اس اعتبار سے جو ہے کسی مقام اور مرتبے پہ فائز ہو جائے گا, ہاں متصف اوصاف اضافہ ہو جائے گا, مگر خدا کا ایسا نہیں کہ مثلا خدا کی خدائی میں کسی لحاظ سے شریک ہوگا, ایسی کوئی گنجائش نہیں ہے. اس قسم کے نظریات بعض اوقات بعض صوفیہ وغیرہ کی طرف سے جو ہے وہ جاری کیے جاتے ہیں کہ جہاں پہ سمجھتے ہیں کہ مثلا اس طرح سے پاک و طاہر ہو کے جو ہے وہ خدائی صفات آ جاتی ہے, اس کا مطلب یہ ہو گیا کچھ مثلا جو ہے وہ کچھ کاموں میں خدا کے شریک ہو جاتے ہیں. جی پاک و پاکیزہ یہ کہ بندگی کا جو آخری مقام ہے وہاں پہنچ جائے گا, رہے گا پھر بھی بندہ ہے, خدا تھوڑی بنے گا, وہ خدا تو ضائع ہو جائے گی نا. اس لیے وہ بہکے ہوئے لوگ یہ باتیں کرتے ہیں, وہ سمجھتے کہ ہم نے اپنے قلب کو پاک و طاہر کر دیا تو نعوذ باللہ جو ہے ہم خدائیت کی منزل میں یا اس کی سرحدوں میں داخل ہو گئے. تو وہ تو ایک گمراہی کی منزل ہے کہ اپنے آپ کو نیک سمجھ رہے ہوتے ہیں اور حقیقت میں برے ہوتے ہیں, جس کو منطق اسلام میں جاہل مرکب کہتے ہیں کہ جاہل ہیں مگر ان کو یہ نہیں پتا کہ وہ جاہل ہیں. اب اس کے بعد جو گفتگو ہے اس کے اندر قوائے اربعہ جو ہیں اس کے متعلق ایک اور بات بیان کر رہے ہیں کہ اس کے میں سے چاروں قوتوں میں سے ہر ایک کے لیے ایک سرور کی کیفیت ہے اور ایک عدم اور پریشانی کی کیفیت ہے. تو ان چاروں قوتوں کے لیے کون سی چیز سرور کا سبب بنتی ہے اور کون سی چیز جو ہے وہ عدم اور پریشانی کا سبب بنتی ہے, اس کے متعلق گفتگو ہے. تو زیادہ مشکل نہیں ہے تو ڈائر کی بات میں دیکھتے ہیں کہ فصلن بے اعضاء کل واحد میں کوئے اربع لذت و عدم ہو, کہ کوئے اربع میں سے ہر ایک کے مقابلے میں ایک لذت ہے اور ایک جو ہے علم ہے. قوتیں چار قوتیں جو بتائی گئی, غضبیہ, شہویہ, عقلیہ اور وہمیہ. علم پریشانی, تکلیف, مصیبت, آفت. کہ ذمہ عرفتہ اندر قوا فی انسان اربعون, تو آپ کو یہ بات پہلے معلوم ہو چکی ہے کہ قوت انسان کے اندر جو پائی جاتی ہیں وہ چار ہیں. اب یہاں پہ لفظ کیا ہے, ذمہ عرفتہ. عظیمتا نہیں کہا, عظیمتا کے بعد یہ منزل نہیں آتی, عرفتا کے بعد منزل آتی ہے. عظیم ہونا الگ چیز ہے اور عارف ہونا یہ الگ چیز ہے. بعض بار انسان کو کسی چیز کا علم ہوتا ہے مگر عرفان اس کا نہیں ہوتا ہے. علم ہونا الگ چیز ہے اور عرفان ہونا الگ چیز ہے. مثال دے دیتے ہیں ہم اس کی تاکہ ایک چیز واضح ہو. مثلاً جو ہے ایک طرف نماز ہے, مثلاً نماز شب, اس کا علم ہے ہمیں مگر اس کا عرفان نہیں ہے. اس سے جو ہے رات کو 2 بجے اٹھنا مشکل ہوتا ہے یا آدھی رات کو اٹھنا مشکل ہوتا ہے, یا جو نماز شب کا مخصوص وقت ہے اس کو اٹھنا مشکل ہوتا ہے. اس کے مقابلے مثلاً اگر دنیا کی مثال دے تو 100 ڈالر لے لیتے ہیں. اس 100 ڈالر کے بارے میں علم بھی ہے ہمیں اور عرفان بھی ہے. اسے اگر مثلاً اعلان کیا جائے کہ رات کو جو 2 بجے یہاں پہ آئے گا اس کو 100 ڈالر ملیں گے, سوئیں گے نہیں مثلاً. اسے کہ 100 ڈالر کا علم بھی ہے اور عرفان بھی ہے, علم بھی ہے اور عرفان بھی, معرفت بھی ہے اس کی, تو بڑی اہم چیز ہے وہ. مگر یہ جو ہے نماز شب, اس کا علم ہے ہمیں, اس کا عرفان نہیں آ رہا. کہ اس کا فائدہ یقین ہے 100 ڈالر سے تو کروڑوں گنا زیادہ ہوگا, مگر اس کا عرفان نہیں ہے. تو علم آنے کے بعد بہت سارے مرحلے سر نہیں ہوتے ہیں, عرفان آنے کے بعد جو ہے مرحلے سر ہوتے ہیں. تو یہاں پہ کہا یہ پہلے چاروں قوتوں کی معرفت ہو گئی تو یہ آگے کی بات سمجھ میں آئے گی. اگر صرف چاروں قوتوں کو جان لیا ہے تو جاننے کے بعد ضروری کہ آگے کی باتیں سمجھ میں آئیں. تو اگر اٹھ جائے گا تو عرفان ہوگا اس کو. ہمیں کئی اچھے کاموں کے بارے میں علم ہے مگر ہم اہمیت نہیں دیتے, اس کے عرفان نہیں ہے. اسی طرح دنیاوی کاموں کے بارے میں ہمیں علم ہے اور ساتھ میں عرفان بھی, اسے اس میں جو ہے ہمیں پتہ ہے کہ زہر جو ہے یہ نقصان دہ چیز ہے, اس سے بچتے بھی ہیں. بلکہ اگر ہمارے سامنے 10 گلاس رکھے ہو اور احتمال ہو کہ کسی ایک کے اندر زہر ہے تو ہم کیا کرتے ہیں, 10 کو چھوڑ دیتے. میں گناہوں کے بارے میں یہ نہیں کرتے, میں پتا ہے کہ ان 3-4 راستوں میں سے کسی بھی راستے سے گئے تو نہ میں ہم پہ نظر پڑ سکتی ہے. وہ نہیں کہتے کہ سارے راستے چھوڑ دے, پڑے گھوم کے کہیں سے جانا پڑے, پرواہ نہیں کرتے ہوں. تو جب تک علم کے بعد عرفان نہ آ جائے تب تک وہ فائدے حاصل نہیں ہو پاتے ہیں. یعنی حقیقت اور معرفت کے ساتھ جاننے کو عرفان کہیں گے. علم سمپل چیز ہے. بعض علماء کہتے ہیں مثلا توزیع مسائل جو ہے انسان کو عالم بناتی ہے, اور یہ جامع سعادت ہے جس کتاب انسان کو عارف بناتی ہے، مگر عارف عالم بنے گا تو عارف بن سکے گا، الٹا نہ ہو مسائل فکنا ہے بعض ہوگا. جی جی ایسے عالم کی جو عارف بھی ہو جذبہ ہے، اگر علم ہو اور عرفان نہ ہو تو وہ عمل تو کرے گا، اس کے کسی حد تک جو فائدہ بھی حاصل ہوگا مگر جو اصل فائدہ ہے وہ حاصل نہیں کر سکے گا. مگر عارف بن ہی نہیں سکتا عالم بنے بغیر، علم ہوگا تو اس کا عرفان حاصل ہوگا، علم نہیں ہوگا تو اس کا عرفان حاصل کرے گا. تو پہلا مطلب ہے کہ انسان عالم بنے پھر عرفان کی منزل پہ پہنچے گا. معرفت نہیں علم ہے، اگر نماز شب کی معرفت ہوتی تو پھر وہ مثلا اس سے چھوٹتی نہیں. وہ فضیلت ہونا یہ علم ہوا نا، فضیلت کو معلوم ہونا کہ نواز شریف کی یہ فضیلت ہے یہ علم ہے، اس کو معرفت ہے، اس کی حقیقت کو جانے اس کو اتنی اہمیت دے جتنی دینی چاہیے. جیسے ایک چھوٹا بچہ ہے مثلا اس کو اس کے سامنے آپ $100 رکھیں تو پھاڑ دے گا اس کو، اس کا اس کا نہ علم ہے نہ عرفان ہے کچھ نہیں ہے. وہ تھوڑا بچہ مثلا بڑی عمر کا ہوتا ہے تو اس کو یہ تو پتا چلے گا کہ یہ $100 ہے، مگر علم ہے عرفان نہیں ابھی بھی. وہ اس کے لیے اس کو بولے کہ رات کو 2 بجے اٹھنا گانے نہیں، میں تو نہیں اٹھوں گا. اسی لیے اس کے بعد علم آ گیا کہ یہ ٹھیک وہ اہم چیز ہے، پتا چلے اس سے کوئی چیزیں ملتی ہیں مگر عرفان نہیں ہے. مجھے بڑا ہوتا ہے پھر اس میں علم بھی آ جاتا ہے عرفان بھی آ جاتا ہے. اس طرح سے ان چیزوں کے حوالے سے بھی ہاں عالم نہیں ہوگا تو عارف کیسے بنے گا؟ عرفان حاصل کیا جاتا ہے اسی چیز کا کہ جس کا علم ہو، علم نہیں ہوگا تو عارف بن ہی نہیں سکتا ہو. تو جب معرفت کی منزل سے گزر جائے انسان، پہلے تو چاروں قوتوں کی معرفت حاصل کر دے، سمجھ لے کہ قوت شبیہ کیا ہے، وہمیہ کیا ہے، غضبیہ کیا ہے، عقلیہ کیا ہے، تو اب اسے پھر یہ پتہ چل جائے کہ ان چاروں قوتوں کے لیے کچھ باتیں ایسی ہیں جو اس کو خوش کرتی ہے، کچھ باتیں ایسی ہیں جس کو غمزدہ کرتی ہیں. کہ لما عرفت اندر قوہ فی انسان اتباؤں، جب آپ نے یہ معرفت حاصل کر لی کہ انسان کے اندر چار قوتیں ہیں، وہ چاروں قوتیں کون کون سی ہیں؟ جو پہلے بیان ہو چکی کہ قوت نظریت عقلیت، کہ قوت عقلیہ جس کو قوت نظریہ بھی کہتے ہیں، قوت ملکیہ بھی کہتے ہیں جو پہلے نام آیا، وہ قوت وہمیت خیالیت دوسری قوت، قوت وہمیہ پھر جس کو قوت خیالیہ بھی کہتے ہیں، قوت شیطانیہ بھی کہتے ہیں، وہ قوت سبعیت غضبیت، قوت سبعیہ غضبیہ اس کو قلبیہ بھی کہتے ہیں، قلبیہ کتے والی قوت بھی کہتے ہیں، غضبیہ بھی کہتے ہیں، سبعیہ درندوں والی، وہ قوت بہیمیت شہویت، اور قوت بہیمیہ شہویہ یعنی جانوروں والی قوت. جب ان چاروں قوتوں کو جان لیا تو اب پہلے تو آپ علم حاصل کریں اس کا، جیسے علم حاصل ہوگا تو عرفان حاصل ہوگا. تو جاننا کیا ہے کہ انہوں نے کہ لما عرفتہ کے بعد فعلم کہا، فعرف نہیں کہا، یہ کہ عرفان کا مطلب بعد میں ہے، پہلے علم حاصل ہوگا تو عرفان کی بات آئے گی. کہ آپ جان لیجیے کہ انہو بے ازا کل واحد منہا لذت و علم، کہ ان چاروں قوتوں میں سے ہر ایک کے مقابلے میں ایک اس کے لیے لذت ہے، ایک جو اس کے لیے علم ہے. لذت کیا چیز ہے؟ کہتے ہیں ان لذت ادراک الملائے میں، اسے کہ لذت یہ اس وقت اس کو حاصل ہوتی ہے کہ جو اس کے پسندیدہ چیز ہے اس کو وہ حاصل کرے، اس کو درک کرے تو اسے لذت حاصل ہوگی. قوت عقلیہ کو جو پسندیدہ چیز ہے اس کو ملے گی تو اس کو لذت ملے گی، قوت وہمیہ کو اس کی پسندیدہ چیزیں ملے گی اس کو لذت ہوگی، قوت شہویہ کو اس کی پسندیدہ چیزیں ملے گی اس کو لذت ہوگی، اسی طرح سے قوت غضبیہ. اور علم ادراک کو غیر ملائے، علم کب حاصل ہوگا؟ کہ جو پسندیدہ چیز تھی وہ نہ ملی تو پھر اس کو علم ہوگا، اس کو دکھ ہوگا، اس کو پریشانی ہوگی، اور وہ قوت جو ہے وہ غمزدہ ہوگی. کہ فکل من الغرائز المدرکت لذت ہوا نئے لہو مقتضی تب ہی لذی کھولے کا اجر ہی، وہ علم ہوا ادراک ہو خلاف مقتضی تب ہی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر قوت کی لذت اس چیز میں ہوگی کہ جس چیز کی خاطر اس کو خلق کیا گیا، وہ چیز کو مل رہی ہے تو لذت ہے، اور جب وہ چیز ملے گی کہ جو اس کی خلقت کے مقصد کے برخلاف ہے تو اس کو کیا ہے؟ علم ہوگا، اس کو دکھ ہوگا. تو فغریزت العقل، عقل کی پسندہ چیز کیا ہوگی؟ کہ لما خلقت لمعرفت حقائق امور، کہ جب پروردگار عالم نے عقل کو خلق کیا ہے اس لیے کہ یہ تمام اشیاء کی حقائق کی معرفت حاصل کرے، ہر چیز کے اوپر غور و فکر کرے کہ کوئی چیز ہے تو کیوں ہے، پروردگار عالم نے اس کو کیوں خلق کیا ہے. تو پھر فلذت ہوا ہے معرفت و علم، تو پھر قوت عقلیہ کی لذت کیا ہوئی؟ معرفت و علم. جب علم حاصل ہوگا تب بھی قوت عقلیہ کو مزہ آئے گا، اور جب معرفت حاصل ہوگی تب بھی قوت عقلیہ کو مزہ آئے گا. وہ علم ہوا پھر جہل، جب کسی پریشانی کیا ہے عقل کی، مصیبت کیا ہے؟ جہالت. اگر کوئی چیز معلوم نہیں ہے تو قوت عقلیہ پریشان ہوگی اس کی، معلوم ہو گئی تو قوت عقلیہ کو لطف آئے گا. یعنی دس پڑھنے کے بعد جو خوش ہوتا ہے اس کا قوت عقلیہ اس کی خوش ہو رہی ہے، اور دس چھوٹ جانے کے بھی اس کو افسوس ہو رہا ہے جاہل رہ جانے کے اوپر، اس کا یہ قوت عقلیہ کے لیے مصیبت ہے کہ مطلب دس کی جو ہے وہ چھٹی ہو گئی اس کی. ہو سکتا ہے بعض وقت برعکس بھی ہوتا ہوں، مگر عام طور پہ جو ہونی چاہیے وہ غریزہ تو غضب ہے. غضب کے مقصد کیا ہے؟ قوت غضبیہ کو خلق کیوں کیا گیا ہے؟ کہ ضم کھولے کرتے تشفی و انتقام ہے. جب قوت غضبیہ کو کہ خلقت کا مقصد یہ کہ انسان کے اندر انتقام کا جذبہ ہو، بزدل بن کے نہ بیٹھ جائے، وہ چاہے کہ مثلا جو ہے اس کے ناپسندہ چیز کوئی آئے تو اس کو دور بگائے اپنے سے. جب اس کو خلقت کا مقصد انتقام ہے تو رزت کب آتی قوت غضبیہ کو؟ جب فرزت ہوا پھر غضبت ذاتی یکتزی ہاں تب وہ ہاں وہ عدم ہوا پھر عدم ہے. تو قوت غضبیہ کو رزت کب آتی ہے؟ کہ جب وہ غالب آ جائے اس چیز کے اوپر کہ جو طبیعتاً وہ چاہ رہا تھا، کسی مقام پہ پہنچنا چاہ رہا تھا، جب مقام پہ پہنچ گیا باقی کو مغلوب کر دیا، قوت غضبیہ خاموش ہو جائے گی، ٹھنڈا ڈک ملے گی. کبھی مثلا ایسا نہیں ہوتا کہ جیتنے والی ٹیم جو ہے وہ ہنگامے کرتی ہو، قوت غضبیہ ٹھنڈی ہو جاتی ہے، مگر شکست ہو جائے مغلوب ہو جائے تو قوت غضبیہ کو جو ہے پسند نہیں آتا ہے، ان کی طرف سے یہ ہنگامے ہوتے ہیں. تو قوت غضبیہ غلبہ چاہ رہی ہوتی، غلبہ آ جائے تو اس کو سکون ملے گا، خوش ہوگی، مغلوب ہو جائے گی تو جو ہے وہ فساد پیدا کرے گی، اسی لیے اس کو پریشانی ہوتی اس سے. وہ غریزہ تو شہوت ہے، لما کھولے کا تحصیل غذائی رضی بہی قوام البدن ہے، وہ لذت وہاں پھر نئے دی غذائے وہ عدم وہاں پھر عدم نئے دی. قوت شہویہ کو خلق کیوں کیا گیا؟ تاکہ انسان کو بھوک لگے، پیاس لگے، لباس پہننے کی خواہش ہو، تو اب یہ چیزیں اس کو ملے گی تو قوت شہویہ پرسکون ہوگی، اور اگر یہ چیزیں نہیں ملے گی تو پھر قوت شہویہ جو ہے وہ غمزدہ ہوگی. وہ ہا غذا فی غیر ہا، تو فلذات و آلام و ایزن الا اربۃ اقسام. تو خدا سے کلام یہ کہ لذتیں اور علم پریشانیاں جو ہیں ان کی چار قسمیں ہیں. اسی طرح سے جیسے مثلا یہ قوائے اربع تھی کہ العقلیہ والخیالیہ والغضبیہ والبہیمیہ. اب عقلیہ کی لذت کیا ہے اور اس کا علم کیا ہے؟ بعض باتوں کو واپس ریپیٹ کر رہے تاکہ یہ بات واضح ہو جائے کہ فلذت اور عقلیہ تو کر استنباط الحاصل من معرفت اشیاء کلیتے و ادراک الذوات المجردت نوریتے. کہ قوت عقلیہ کی لذت یہ ہے کہ جب وہ ڈھونڈ نکالے ان چیزوں کو کہ جن اشیاء کی معرفت حاصل کرنا چاہ رہا تھا، اس باریک نقطے تک پہنچ جائے کہ جس کی جستجو میں وہ لگا ہوا تھا، تو قوت عقلیہ کو لذت آتی ہے. جب علمی مسئلے کو حل کر دے وہ، یا کوئی عبادت اس کے لیے حل نہ ہو رہی ہو اس کو حل کر دے، تو قوت عقلیہ کو سرور ہوتا ہے، اس کو لذت حاصل ہوتی ہے. جبکہ وہ علم اور عقلی، عقل کا علم کیا ہے، پریشانی کیا ہے اس کی؟ یعنی کل ان کے بعد سے حاصل ہے میں نے جہازے، وہ انقباض ہیں، وہ بند پن ہیں، وہ مثلا ٹہل جانا ہے، یہ جو جہاز کی وجہ سے حاصل ہوتا ہے. کیا جب اسے کوئی مسئلہ معلوم نہیں ہوتا عقل پریشان ہوتی ہے، غمزدہ ہو جاتی ہے، اس لیے کہ اس کی عقل بند ہے اس مسئلے کے بارے میں، وہ مسئلے کا حل اس کو نہیں پتا. تو جب کسی بھی چیز کے بارے میں وہ نہ علم ہوتا ہے نہ واقف ہوتا ہے تو اس کی عقل جو ہے وہ غمزدہ ہو جاتی ہے. تو علم کے حاصل ہونے کے بعد قوت عقلیہ خوش ہوتی ہے، جہالت کے ساتھ قوت عقلیہ جو ہے وہ ناراض ہوتی ہے. خیالیہ میں کیا ہے؟ کہتے ولذت خیالیہ تو کل فرح حاصل من ادراک سور اور معنی جزیت ملائمت ہے. کہ لذت خیالیہ یہ ہے کہ لذت خیالیہ فرح اور خوشی اس وقت حاصل کرتی ہے کہ جب جو ہے وہ صورتے اور معنی جزیہ کو وہ جان لے, وہ سیکھ لے. اسے کے پہلے بھی بیان ہو چکا تھا کہ قوت عقلیہ جو ہے وہ کلیات کو درک کرتی ہے. جزیات معنی اور جزیات صورت کو درک کرنا یہ کس کا کام ہے؟ یہ کام تھا قوت وہمیہ کا, قوت خیالیہ کا. تو جب وہ ادراک صورت اور ادراک معنی کر لے تو جو ہے قوت خیالیہ جو ہے یہ خوش ہوتی ہے. صورت اور معنی, یعنی ادراک کی صور ہے اور معنی, البتہ جزیہ کلیہ کو درک کرنا یہ قوت عقلیہ کا کام ہے. البتہ وہ صورت وہ معنی جزیہ کہ الملائمت ہے, کہ جو اس کی قوت وہمیہ کے مطابق تھے. جبکہ وہ علم الخیالی کا ادراک غیر ملائمت منہا, اور علم خیالی یہ کہ انسان درک کرے ان معنی کو کہ جو اس سے ملائمت نہیں رکھتے ہیں, ان نتائج کو یا ان صورتوں کو درک کرے کہ جو اس سے ملائمت نہیں رکھتے ہیں. مثلا انسان نے کلی طور پہ جان لیا کہ انسان کون ہے, کا حیوان ناطق. اب اس کے مصادق تلاش کرنے نکلا, اس نے صحیح مصداق کو حاصل کر لیا کہ ہاں زید یہ حیوان ناطق کا مصداق ہے, تو اس کی قوت خیالیہ یا قوت وہمیہ یہ سرور حاصل کرے گی. اور صحیح مصداق تک نہ پہنچ سکا, اور جس کو مصداق بنا تھا اس کو بھی کسی اور کو مصداق بنایا کہ گدھے کو پکڑ گیا یہ حیوان ناطق ہے, تو یہ جو قوت وہمیہ کے لیے اذیت کا سبب بنے گی اور عدم کا سبب بنے گی. اسی طرح سے قوت غضبیہ, کہ تو لذت متعلق تو پھر قوت غضبیت ہے, وہ لذت کے جس کا تعلق قوت غضبیہ سے ہے. کہ تو وہ کر انبساط الحاصل من غضبت وہ نئے مناسب و ریاست ہے, کہ قوت غضبیہ کو خوشی ہوتی ہے جب وہ غلبہ حاصل کر دیتا ہے, یا جب منصب مل جاتا ہے اس کو, یا ریاست مل جاتی ہے, حکومت مل جاتی ہے, تو قوت غضبیہ خوش ہوتی ہے, قوت غضبیہ کو سرور حاصل ہوتا ہے. جبکہ اس کو دکھ کب ہوتا ہے؟ کہ تو عدم اور متعدد کو بہا کر ان کے بعض حاصل میں نے مغلوبیت ولعزے ول ملعوسیت, اور قوت غضبیہ کو دکھ افسوس غم اس وقت ہوتا ہے کہ جب اسے مغلوبیت حاصل ہوتی ہے, غلبہ اس کا ختم ہو جاتا ہے, حکومت ہاتھ سے نکل جاتی ہے, ریاست ہاتھ سے چلی جاتی ہے, تو اب جو ہے وہ حکومت حاصل تھی تب جو خوشی تھی اب وہ غم میں تبدیل ہو جاتی ہے. جب غلبہ حاصل تھا تو جو خوشی تھی, جب مغلوب ہو گیا تو وہ قوت غضبیہ جو ہے وہ غم زدہ ہو جاتی ہے. وہ لذت اور بہیمیت ہو ہے مدرے کا تو میں نے عقل و جمع و امسار ہما, کہ لذت بہیمیہ کیا ہے کہ جب اسے اس کے متعلق چیزیں مل جائے, جب کھانا مل جائے, پینا مل جائے, لباس مل جائے, قوت عقلیہ جو ہے وہ قوت بہیمیہ جو ہے وہ لذت محسوس کرتی ہے. جبکہ اسے عدم کب ہوتا ہے؟ قوت بہیمیہ کو, یعنی قوت شہویہ کو. کہ تو عدم اور بہیمی ما یدرے کو میں نے جو اے ور اچھے ور ہڈرے ور برے و اشباہ, ہاں کہ عدم بہیمی یہ ہے کہ جب وہ انسان کو بھوک رکھتی ہے, پیاس رکھتی ہے, گرمی رکھ رہی ہو, سردی رکھ رہی ہو, یا جیسی چیزیں جب ہو, تب وہ قوت شہویہ کو عدم ہو رہا ہوتا ہے. قوت شہویہ جو ہے وہ پریشان ہوتی ہے. جب پیٹ بھرا ہوا ہو تو قوت بہیمیہ کو سکون ہوتا ہے, مگر جب خالی پیٹ ہو تو قوت بہیمیہ جو ہے وہ پریشان ہوتی ہے. جب انسان پانی پی لیا ہوتا ہے تو قوت بہیمیہ کو سکون ہو جاتا ہے, مگر جب پیاسا ہو تو قوت بہیمیہ جو ہے وہ پریشان ہوتی ہے. وہ حاض رزت والعالم تصر و نفس سے, یہ رزت اور عالم ہے یہ جو ہے پہنچتی ہے نفس تک, اور حقیقت میں جو ساری چیزیں محسوس ہوتی ہیں وہ نفس کو محسوس ہوتی ہے, ایسا نہیں کہ مستقل ان قوت کو محسوس ہوتی ہے. یعنی ایسا نہیں کہ کوئی انسان کے اندر چار نفس ہیں اور یہ الگ الگ جو ہے وہ چیزیں محسوس ہوتی ہیں, بلکہ یہ ساری یہ محسوس جو ہے وہ نفس کو ہوتی ہے. کہ وہی المنتظرت ور متعظمت حقیقت, یہی نفس ہی حقیقت میں لذت اٹھاتا ہے اور حقیقت میں قدم اٹھاتا ہے. اِلَّا أَنَّ كُلَّ مِنْهَا يَسِيرُ إِلَيْهَا بِوَاسِطَةِ قُوَّتِ الَّتِي تَتَعَلَّقُ بِهَا, مگر یہ کہ نفس تک علم یا خوشی ان قوتوں کے ذریعے سے پہنچتی ہے. یعنی اصل خوشی نفس کو ہوتی ہے, اصل غم جو ہے وہ نفس کو ہوتا ہے. نفس کبھی خوش ہوا, خوش کیوں ہوا؟ جیسے کہ قوت شہویہ خوش ہوئی. قوت شہویہ کیوں خوش ہوئی؟ اسے اس کو کھانا مل گیا. تو کھانا ملنے کی وجہ سے قوت شہویہ کی خوشی جو ہے وہ نفس تک پہنچی. اور نفس میں سے کبھی غمزدہ ہوا, کیوں غمزدہ ہوا؟ اسے قوت شہویہ غمزدہ ہوئی. کیوں غمزدہ ہوئی؟ اسے کہ کھانا نہیں ملا. تو خالی پیٹ ہونے کا غم قوت شہویہ کے ذریعے سے نفس تک پہنچا. تو نفس ایک ہی ہے, یہ چاروں قوتوں کے اثرات جو ہے اس کے اوپر مترتب ہوتے ہیں. اور اسی اعتبار سے دیکھتے ہیں کہ کبھی جو ہے بھرے پیٹ ہوتا ہے تو انسان کا چہرہ کھلا کھلا ہوتا ہے, اور بھوکا ہوتا ہے جیسے روزے کی عادت میں شام کے وقت تو چہرہ بالکل اترا ہوا ہوتا ہے. تو یہ نفس کے اوپر اثر ظاہر ہو رہا ہے انہیں قوتوں کے ذریعے سے. ایک سروات پر اب یہ جو لذتیں ہیں, چاروں کے لذت اپنے مقام پہ دیکھیے, چاروں کے علم اپنے مقام پہ دیکھیے. کہتے ہیں حقیقی لذت جو ہے وہ قوت عقلیہ کی لذت ہے, باقی لذتوں کی کوئی حقیقت نہیں ہے. اور قوت عقلیہ کی جو لذت ہے وہ لذت حصی نہیں ہے, باقی لذات جو ہے اس میں سے بعض حصی بھی ہیں. کہ ہوا سے خمس کا اس کے اندر دخل ہے, جسم کا دخل ہے, مگر یہ جو لذت ہے قوت عقلیہ کی وہ جو حصی نہیں ہے. اور حقیقی لذت بھی قوت عقلیہ کی لذت ہے. جی محسوس کہ سما اقوى لذات ہی العقلیت, کہ لذات میں قوی ترین لذت جو ہے وہ عقلیہ کی لذت ہے. کیوں؟ کہ تیرے کون یہاں فیضیتن ذاتیتن غیر ذاتیتن اختلاف الاحوال وغیرہ. کہتے اس لیے کہ یہ عقلیہ کی لذت یہ فیری ہے, ذاتی ہے, اور حالتوں کے مختلف ہونے کے ساتھ یہ ختم نہیں ہوتی ہے. علم کا حاصل کرنا, جب انسان کو علم حاصل ہوتا ہے تو اس کو خوشی ہوتی ہے قوت عقلیہ کو, یہ ہر صورت میں ہوتی ہے. اس کے لیے ایسا نہیں کہ فلاں حالت میں خوشی ہوگی فلاں حالت میں خوشی نہیں ہوگی. مگر باقی لذتوں میں ایک اچھی غذا کھانا, انسان جب صحت مند ہوتا ہے تو خوشی ہوتی ہے, بیمار ہوتا ہے وہی اچھی کی ساتھ بری لگ رہی ہوتی, تو وہاں حالتوں کے اعتبار سے خوشیاں چینج ہو جاتی ہیں, غم جو ہے وہ تبدیل ہو جاتے ہیں. کڑوی غذا کھانا انسان کو ناپسند ہے مگر صحت کے لیے اس کو خوشی خوشی کھائے گا وہ, تو وہاں حالتوں کے اعتبار سے تبدیلی آ رہی ہے. قوت عقلیہ میں جو ہے ایسی کوئی تبدیلی نہیں آتی, اس کی لذتیں دائمی ہیں اور احوال کے اختلاف کے ساتھ یہ زائد نہیں ہوتی ہے. وہ غیر من لذات حسیتی انفعالیت ارضیت منفعلت زائدت, جبکہ باقی لذتیں جو ہیں وہ ارضی ہیں. ارضی یعنی ذاتی نہیں ہے, ارضی چیز تبدیل ہو سکتی ہے. مثلا دیوار, اس کی ذات کیا ہے؟ تو ذات کے اندر وہ مٹیریل جس سے وہ دیوار بنی ہے, مگر اس کے بعد رنگ کر دیا گیا تو رنگ کیا ہے؟ یہ ارضی چیز ہے. اب آپ نے ایک رنگ کیا, اس کو چینج کر کے دوسرا رنگ کر دیا, اس کے اوپر ظاہر ہو جائے گا. تو قوت شہویہ یا غضبیہ یا وہمیہ, اس کے علم بھی عرضی ہیں اور اس کی خوشیاں بھی عرضی ہیں. ایک غذا سے ممکن ایک وقت خوشی ہو رہی ہے, دوسرے وقت جو ہے وہ غم ہو رہا ہو. عقلی کے علاوہ تین ہو چکے, وہمیہ, غضبیہ اور شہویہ. ان کی لذات بھی عرضی ہیں اور ان کی جو ہے وہ آلام جو کہا گیا یہ بھی عرضی تھی. قوت وہمیہ کے بعض اثرات جو ہے حس پہ ظاہر ہوتے ہیں, پوری حصی نہیں ہے. ویسے تو یہ ساری قوتیں اندرونی قوتیں ہیں, مگر اس کے اثرات جو ہیں, مثلا قوت شہویہ کو مزہ آئے گا تو اس کے لیے اس کو جو ہے وہ منہ کو ہلانا پڑے گا, تو حس سے ساری جو آئے گی ٹیسٹ زبان پہ آئے گا تو محسوسات بھی چلا جائے گا. مگر عقلیہ کے لیے اعضاء جوارح کو حرکت دینے دیے بغیر ہی خود سوچ رہا ہے, وہ ایک علمی نقطہ اس کو ملا تو اس کو مزہ آئے گا. اب اس نے ہاتھ ہلایا, نہ کتاب اٹھائی, نہ کچھ دیکھا کچھ, تو اس کو لطف آئے گا. تو قوت عقلیہ کے جو مثلا ادراکات ہیں اس میں حس کا دخل نہیں ہے. تو باقی تینوں لذتیں یہ کس کے لیے؟ کس کے لیے؟ بہیمیا، وہ بھی حصہ ہے، وہ بھی حصہ غضب ہے، بہیمیا ہے، غضبیہ ہے، یہ وہمیہ ہے، یہ ساری کی ساری جو ہے حصہ ہے غضب ہے. اور زائرتون، زائر ہونے والے بھی ہیں، ایسا نہیں کہ یہ غضب جو ہے وہ ہمیشہ باقی رہے. جب تک کھا رہے تب تک بڑا مزہ آ رہا تھا، جیسے پیٹ بھرا مزید کھائے 2-4 روپے میں، اب مزہ نہیں آئے گا. رس جو ہے وہ کم ہوتا جاتا ہے، زائر ہوتا جاتا ہے. مگر علم میں ایسا نہیں ہے، علم میں جو ایک نقطہ پتا چلا تو مزہ آئے، دوسرا نقطہ پتا چلے گا تو اور مزہ آئے گا. ایسا نہیں 10 نقطے بعد پیٹ بھر جائے گا، بعد اب اور نہیں ہو سکتا، بلکہ اس میں جو ہے اور چیز آتی جائے گی. تو وہاں پہ جو ہے وہ زائر نہیں ہے کہ وہی یا پھر مبد یہ ہارے مرغوبت ان د طبیعت وہ تتزائد و بے تزائد قوت حیوانیت وہ تتزلف و بے ضعف الا ان تنتفیہ بالمرض. اب بتا رہے کہ قوت عقلیہ جیسے مضبوط ہوتی جائے گی، ان قوتوں کے اثرات جو ہے وہ کم ہوتے جائیں گے، اور قوت عقلیہ جیسے ضعیف ہوتی جائے گی، ان قوتوں کے اثرات جو ہے وہ کبھی ہوتے جائیں گے. قوت عقلیہ جس کی زیادہ مضبوط ہوتی جائے گی، وہ جو ہے ان قوتوں کی لذتوں کے پیچھے اتنا نہیں بھاگ رہا ہوگا. جس کی قوت عقلیہ کمزور ہوگی، ان میں جو ہے یہ زیادہ ہوتی جائے گی، یہ لذتیں جو ہے وہ بڑھتی چلی جائے گی. وہ یز ہر و کب ہو ان در عقل، اور جیسے جیسے عقل بڑھتی جائے گی تو ان کی کب جو ہے عقل کے نزدیک ظاہر ہوتی جائے گی. اور عجب و ممن ظن انحصار لذت کی حیثیت. اچھا، اب بعض کے نظریات کو رد کر رہے ہیں کہ جنہوں نے یہ کہا کہ حقیقی لذت دنیا میں جو ہے فقط حصے ہی ہے، روحی لذت وہ فقط آخرت میں حاصل ہوگی. ان کے نظریے کو رد کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے کہ روحی لذت کا تعلق فقط آخرت سے ہے، بلکہ دنیا میں بھی انسان کو روحی لذت حاصل ہوتی ہے. جب انسان مثلا رات کو اٹھ کے پروردگار عالم کی بارگاہ میں رجوع کرتا ہے، اس سے مناجات کرتا ہے، نماز شب پڑھتا ہے، ایک اس میں لذت ہے، وہ لذت اس کو اسی دنیا میں حاصل ہو رہی ہے. یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہاں پہ تو فقط اذیت ہے، اسے اٹھ کے نماز شب پڑھ رہا ہے تو نیند کی اذیت ہوئی اس کو، قوت شہویہ کو، جسم کو اذیت ہو رہی ہے تو یہاں پہ اذیت ہی ہے، آسانی وہاں ہوگی، ایسا نہیں ہے. بلکہ یہاں پہ بھی اس کی عقل کو لذت حاصل ہو رہی ہے، قوت عقلیہ کو جو ہے وہ لذت مل رہی ہے. تو لذت روحی کا تعلق فقط آخرت سے ہے، اس نظریے کو رد کرتے ہیں. مسلم کہتے ہیں کہ لذات کا تعلق جو ہے وہ فقط آخرت سے نہیں ہے، بلکہ خود اس دنیا کے اندر بھی ہے. جی، آخرت میں ساری قوتیں تو ہوگی، مگر غلبہ جو قوت عقلیہ کا ہوگا اگر وہ جنت میں ہوگا. جی، قوت غضبیہ قابو میں ہوگی. اگر یہ شہویہ غضبیہ وہمیہ نہیں ہوگی تو فائدہ کچھ بھی نہیں ہوگا، ورنہ ویسے عبادت ہی کر رہا ہوگا وہ. مگر یہ ساری قوتیں ہوگی مگر کنٹرول میں ہوگی، تینوں قوتیں جو ہے وہ عقلیہ کے تابع ہوگی. تو جی، اب وہ وہاں جب جائیں گے تو بہت ساری چیزیں وہاں جا کے واضح ہوگی. یعنی ہمارے یہاں پہ تو اتنا ہی واضح جتنا قرآن اور احادیث میں آیا ہوا ہے. جو بعض جگہوں پہ یہ والے جملے آئے کہ وہاں پہ وہ چیزیں ملے گی کہ جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی ہوگی، نہ کسی کان نے سنی ہوگی، نہ کسی خیال میں بھی گزری ہوگی. تو اس میں اس سے بڑھ کر ہے. بعض اوقات مثال دی جاتی ہے اس کے لیے کہ اگر اس بچے کو کہ جو ماں کے پیٹ میں ہے، اس کو جا کے آپ دنیا بتانا چاہیں کہ دنیا میں کیا کیا ہوتا ہے، تب کیسے سمجھیں گے؟ کیا بتائیں گے دنیا میں کیا ہوتا ہے؟ آپ کے بڑی بڑی بلڈنگیں ہوتی ہیں، بڑے راستے ہوتے ہیں، پہاڑ ہوتے ہیں، دریا ہوتے ہیں، کیسے سمجھیں گے اس کو؟ کسی اس نے تو بس وہ محدود جگہ دیکھی ہے. تو ہمارا حال بھی دنیا میں اسی طرح سے کہ آخرت کے اعتبار سے ہم جو ہے وہ شکم مادر میں ہیں. تو یہاں پہ کیسے سمجھائے گا آخرت میں کیا ہے؟ آخرت کو جو ہے یہاں سمجھا ہی نہیں جا سکتا. آخرت میں فقط ہم انہی چیزوں کو جان سکتے ہیں جو قرآن کے اندر آیات میں موجود ہیں، احادیث کے اندر موجود ہیں. باقی کیا ہے وہ انشاءاللہ وہاں پتا چلے گا. اس لیے کہا جاتا ہے کہ مومن جو ہے دنیا میں آخرت میں جانے کے لیے اتنا بےتاب ہوتا ہے، ایسا مستعد ہوتا ہے جیسے پرندے کو اگر پنجرے میں بند کر دیا تو کتنی خواہش ہوتی ہے کہ یہ جلدی دروازہ کھلے میں جاؤں ادھر، تو مومن اس طرح سے اضطراب کی کیفیت میں ہوتا ہے کہ جلدی یہاں سے راستہ ملے، موت آئے اور وہاں جاؤ، وہاں جا کے دیکھو. تو یہ اس لیے کہ بتائے کہ وہاں بس کتنی کھلی فضا ہے، یہاں پہ پنجرے کے اندر بند ہے محدود ہے. اور بتائیے کہ آخرت میں بس اچھے اعمال کے ساتھ جانے کی پروگرام میں توفیق عطا فرمائے، ورنہ تو جو ہے وہ یہ خیال ہوگا کہ جانا نصیب ہی نہ ہو. اسے وہاں پتہ ہی ہے کہ اگر وہاں جا کے عذابی بھگتنا ہے تو پھر انسان چاہتا ہے کہ ادھر ہی رہے، مگر جنہوں نے نیک کام کیے ہیں اپنی آخرت کو سوارا ہے وہ بےتاب ہوتے ہیں وہاں جانے کے لیے. اب ایک مزید اس میں بحث ہے جو ان شاء اللہ اگلے درس میں کریں گے. ایک سروات پڑے محمد صلی
اصل چیز یہ